بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کے دینی تصورات کی تنقیح کریں, مذہب کے اندر جو حقیقی رجحانات جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان میں پیدا ہونے چاہئیں, ان کو پیدا کرنے میں جو اشکالات جو ابہامات مزاحم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی زیر بحث لائیں, اور ایک علمی انداز میں مذہب اور دین کو اپنی دلچسپی کا محور و مرکز بنائیں. اسی سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کے اوپر غور و فکر, اور قرآن کے ایک عالم سے قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے, کیسے سمجھنا چاہیے, کیا مضامین اس میں زیر بحث ہیں, یہ سلسلہ شروع کیا تھا. سورہ فاتحہ پر ہم نے بات کی, آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. حسب سابق ہمارے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. آغاز کرتے ہیں, ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سورہ فاتحہ لگتا ایسے ہے کہ چند آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے, لیکن ایک جہان معنی ہے جو اس کے اندر پنہا ہے. ہم آپ سے ایک ایک آیت پر رک کے تدبر کر کے سمجھ رہے ہیں. بالعموم ہم قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اتنی گہری باتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی سے براہ راست متعلق بھی ہیں. یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ آیت ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کی وضاحت میں آپ نے لکھا کہ عبادت کا لفظ عربی زبان میں اصلاً خشوع اور تذلل کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن میں یہ اس خشوع اور تذلل کے لیے خاص ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خداوند کے لیے ظاہر کرتا ہے. اس کے ظہور کی اصل صورت پرستش ہی ہے, لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے, اس وجہ سے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے بھی لازماً متعلق ہوتی ہے, اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے. اس وقت یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے. اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا ہے اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو, یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنی نہ رہے. یہی عبادت ہے جسے شرک کی ہر آلائش سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے. ہم سب یہ بتائیے گا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو مذاہب کی تقسیم ہے اس میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو شرک کو بطور دین اپنائے ہوئے ہیں, اور مسلمانوں میں بھی جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے شرک کے مظاہر نظر آتے ہیں. بظاہر قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کا کیا کوئی بہت گہرا مقصد ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد یہ لازم تقاضا ہے کہ اب مدد کا تعلق, استعانت کا تعلق اسی سے پیدا ہو. یہ انسان جو ماننے کے باوجود ان غلط خیالات میں پڑ جاتا ہے اس کی نفی کی گئی ہے. کیا کہتی ہے یہ آیت؟
یہ ایک بنیادی مقدمہ ہے, کسی پر سارے مذہب کی عمارت استوار کی گئی ہے کہ انسان جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو اس شدت احساس کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں, یعنی میں آپ اپنا خالق نہیں ہوں, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں مخلوق سے بالا تر کوئی ہستی اپنے آپ کو قرار دے لوں. وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کا باطن اس کی تردید کرتا ہے, اس کا ظاہر اس کی تردید کرتا ہے, اس کی احتیاجات اس کی تردید کرتی ہیں, اس کا عجز اس کی تردید کرتا ہے, اس کا پورا وجود اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس موقع کے اوپر میرا پورا وجود انسان کی حیثیت سے مجھے بتاتا ہے کہ ایاز قدر خود میں شناس, کیا حیثیت ہے تمہاری؟ ایک معمولی سی بیماری, ایک ادنا سا وائرس, ذرا تمہاری احتیاجات میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے, جن چیزوں کو تم اپنے بدن سے خارج کرنا چاہتی ہوں ان کا راستہ ہی چند گھنٹوں کے لیے رک جائے تو تم ایک بالکل بے بس مخلوق ہوتے ہو, عاجز درماندہ, کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری. تمہارے اندر جو شعور رکھا گیا ہے وہ ایک بڑی بلند تر ہستی کا شعور ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر علم بھی اپنی اتھا مانویت کے ساتھ موجود ہے, اور عمل کے دائیات بھی بڑے غیر معمولی ہیں. تمہارے اندر جو امکانات رکھے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ سارا علو, یہ ساری برتری, اس کو ذرا اپنی عاجزی کے ساتھ ملا کے دیکھو تو تم محض ایک مخلوق, یعنی ایک ایسی ہستی, ایک ایسی شخصیت, ایک ایسا وجود کہ جو کسی کے دستے قدرت کا شاکار ہے. کون ہے, کہاں ہے, یہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اب جب میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں, پھر مجھے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ میرا ایک خالق ہے, وہ اس کائنات سے ماورا ہے, وہ علیم و حکیم ہستی ہے, وہ حی و قیوم ہے, اس نے مجھے بنایا ہے, تو میں گویا اپنے خالق کو انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے پہچان لیتا ہوں, اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہوں, میرے اندر جو احتیاج تھی وہ اس سے تسکین پا جاتی ہے, اور میں اپنے باطن میں جو اپنے اندر خلا محسوس کر رہا تھا وہ اس کے نتیجے میں بھر جاتا ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مخلوق اپنے وجود سے پکار پکار کر یہ تقاضا کر رہی تھی کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے کہاں ہے، اس کا جواب مجھے مل جاتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے. اب خالق جب آپ نے مان لیا تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ خالق بنا کے فارغ ہو گیا ہے یا وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خلق کر کے فارغ ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کائنات کا، تمہارے وجود کا نظم بھی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. یہ تمہارے لیے جو ربوبیت کا اہتمام کیا گیا ہے اسی کا کیا گیا ہے، تمہارے لیے جو کائنات میں سازگاری پیدا کی گئی ہے اسی نے پیدا کی ہے، تمہارے ایک ایک عمل پر وہ نگران ہے، تمہارے علم کے ایک ایک تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہی اہتمام کرتا ہے. اس نے یہ کائنات کچھ قوانین کے حوالے ضرور کی ہے، لیکن ان قوانین پر بھی اس کے فرشتے مقرر ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان قوانین میں کہیں کوئی خلل اندازی نہ ہو جائے. پوری کائنات کے اوپر اس کی نگرانی قائم ہے، تمہارے وجود پر بھی اس کی نگرانی قائم ہے. تو اس لحاظ سے خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے. اسی کو قرآن مجید نے ایک بڑے سادہ اسلوب میں دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے، الا لہ الخلق والامر. سنو، خبردار ہو جاؤ، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. تو اب خلق میں کسی کو آپ شریک ٹھہرائیں یا امر میں کسی کو آپ شریک ٹھہرائیں، تو آپ در حقیقت اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں اور فلاں استدلال کی روشنی میں یہ خلق میں فلاں نے کردار ادا کیا ہے یا یہ امر اس کے سپرد کیا گیا ہے. تو اب تک اس پوری کائنات پہ جو کچھ بھی انسان کے تگ و تاز ہے، اس میں کوئی دلیل اس کے لیے فراہم نہیں کی جا سکی. یعنی یہ بات کہ میں ایک مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہونا چاہیے، یہ تو ایک لازمی عقلی تقاضا ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا کہ ہے تمہارا ایک خالق، اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی باغ ہے. تو یہ بات تو بالکل معقول ہے، عقلی ہے، علم اس کو قبول کرتا ہے، عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، انبیاء کی پوری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. لیکن یہ بات کہ اس خلق میں کسی اور کا بھی کوئی ہاتھ ہے یا اس امر میں کسی اور کا بھی کوئی ہاتھ ہے، اس کے لیے کوئی دلیل اس زمین پر آج تک فراہم نہیں کی جا سکی. جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ متخیلے کی کار فرمائی ہے. یعنی انسان کے اندر چونکہ یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک داستان گھڑ لیتا ہے، اپنے لیے ایک تمثیل تیار کر لیتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ کردار تراش لیتا ہے، ان کی بنیاد پر افسانہ ترازی کر لیتا ہے. اس کے اندر داستان گوئی کی صلاحیت رکھی گئی ہے، داستان بنانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے. اسی کے نتیجے میں دنیا کا بہترین ادب وجود میں آتا ہے، اسی کے نتیجے میں دنیا کی بہترین شاعری وجود میں آتی ہے. یعنی انسان اپنے تخیل میں جو تصویریں بناتا ہے، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کو حقیقی تصویروں کی طرح پیش کر دے. تو جیسے وہ ادب میں یہ معاملہ کرتا ہے، اسی طرح بزم میں کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں بعض بڑی غیر معمولی قسم کی داستانیں یا اساطیر وجود میں آ جاتے ہیں. وہ داستانیں اور اساطیر ہیں جو انسان کا متخیلہ تراشتا ہے اور بعض اوقات اس کے سحر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کی تحلیل کر کے آپ دیکھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فکشن ہے. یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. علم و عقل میں کسی چیز کی بنیاد ہوگی تو دو ہی چیزیں ہوں گی. یعنی ایک یہ چیز ہوگی کہ وہ ہمارے مشاہدے کے اندر آئی ہے، اس کے استقراء کے نتیجے میں ہم نے کوئی نتیجہ عالمگیر صداقت کے طور پر اختیار کیا ہے، اور یا یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے مشاہدے میں آیا ہے وہ اس کا ناگزیر عقلی تقاضا ہے اور اس کے بارے میں تاریخی طور پر ہمیں مستند شہادتیں مل گئی ہیں. تو یہ تینوں ہی ذرائع ہیں. جب یہ تینوں کے تینوں ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب یہ علمی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے، یا اس کو اب مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. وہ اگر ظن غالب کے درجے میں بھی ہے تو بہرحال بہت قابل قبول چیز ہے. لیکن اس سے ہٹ کر آپ اپنے متخیلے سے کوئی تصویر بنا لیں، کوئی داستان آپ گھڑ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، تو شرک کی بنیاد اساطیر پر ہے. یعنی وہ اصلاً دنیا کے اندر کبھی بھی اپنے لیے نہ مشاہدے میں کبھی کوئی استدلال تلاش کر سکا ہے، نہ ناگزیر عقلی تقاضوں میں اپنے لیے کوئی استدلال کبھی تلاش کر سکا ہے، اور نہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اس کے حق میں کبھی کوئی شہادت دیتی رہی ہے. یہ سب چیزیں بالکل بے بنیاد ہیں. تو جب یہ سب چیزیں بالکل بے بنیاد ہیں جو شرک کے لیے کہی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب خالق اسی کو مانتا ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، امر اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا نظم وہی چلا رہا ہے، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کسی اور کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دے؟ اس لیے کہ پرستش تو ان دونوں امور کا لازمی تقاضا ہے. یعنی وہ خالق ہے، وہی میرا بنانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں میری حیات کی باغ ہے، اور تمام امور اسی کے حکم، اسی کے اذن اور اسی کے فیصلے کے مطابق ہو رہے ہیں، جب تک میری معرفت میں یہ شعور نہیں آ جاتا میں کسی کے سامنے سر کیوں جھکاؤں گا؟ یعنی اگر جھکاؤں گا تو بے معنی حرکت کروں گا، اپنی توہین کروں گا، یعنی پھر میں حقیقت کے خلاف اقدام کروں گا۔ لیکن انسان چونکہ اپنے متخیلے کی کارفرمائی سے اور پھر بہت اعلیٰ درجے کا فکشن تشکیل کرنے والوں کے سحر میں مبتلا ہو کر اس طرح کے اساطیر تلاش کر لیتا ہے، تو اس لیے بندے کی طرف سے یہ اقرار اس دعا میں سامنے آتا ہے کہ پروردگار ہم ایسی بے شعوری کی کوئی حرکت نہیں کرتے، ربوبیت تیری، رحمت تیری، کرم تیرا، انجام تو نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عبادت کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کریں یا استعانت کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کریں؟ یہاں ظاہر ہے کہ جو استعانت زیر بحث ہے وہ امر کی استعانت ہے، یعنی جو اس دنیا سے، اس کائنات سے، اس کے اسباب سے ماورا امر و تصرف ہے وہ چونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اس دائرے میں جہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کا ناگزیر تقاضا ہے، خدا کو ماننے کا ناگزیر تقاضا ہے، خدا کے صحیح شعور کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اگر یہ تقاضا ہم نے پورا نہیں کیا تو اوپر سے یا تو معرفت میں نقص ہوگا، اور یا یہ کہ وہ چیز ہمارے لیے کوئی شعوری احساس ہی نہیں بن سکی۔ ہم نے کہنے کو ایک بات کہہ دی، اقرار کرنے کو ایک چیز کا اقرار کر لیا، لیکن وہ حلق سے اوپر کی کوئی بات تھی، وہ اپنی گہرائی کے ساتھ ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل صحیح جگہ پر استوار ہو تو یہ سوچ بھی انسان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی کہ میں کسی اور کی پرستش کر سکتا ہوں، میں کسی اور کے سامنے سر جھکا سکتا ہوں۔ اس میں میں نے وضاحت کر دی ہے جو آپ نے البیان کا اقتباس پڑھ کر سنایا ہے کہ عبادت کی اصل حقیقت تو پرستش ہی ہے، یعنی میرا سر جھک جاتا ہے، میرا باطن بھی خدا کے سامنے سرفکندہ ہو جاتا ہے، میرا پورا وجود اس کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے۔ یہ اعتراف پورے وجود کا اعتراف ہے، باطن میں ہوتا ہے تو ہم اس کو خضوع اخبات کہتے ہیں، یہ ظاہر میں آتا ہے تو سجدے میں تبدیل ہو جاتا ہے، قیام میں تبدیل ہو جاتا ہے، رکوع میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور چونکہ میں ایک محتاج مخلوق ہوں، عاجز مخلوق ہوں، تو دعا و مناجات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے عبادت کی جتنی صورتیں بھی انسان سوچ سکتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہو سکتی ہیں، تو اس کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اور استعانت کو اس لیے نمایاں کیا ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب آنکھ کھولتے ہیں تو قدم قدم پر ہمیں بعض ایسی احتیاجات لاحق ہوتی ہیں یا ایسی مصیبتیں آتی ہیں، آفات لاحق ہو جاتی ہیں، جس میں ہم ماورائے اسباب مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو اسباب کے دائرے میں مدد ہے، وہ ظاہر ہے مجھے آپ سے ملتی رہتی ہے، آپ کو مجھ سے ملتی رہتی ہے، دنیا میں اس کے آلات بھی ہیں، ہمارے طبیب ہیں، وہ ہمارا علاج کر دیتے ہیں اور سب چیزیں ہیں، وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اسباب سے، علل سے ماورا، جب اسباب سے ماورا کسی اور ہستی کا تصور ذہن میں آتا ہے تو وہاں خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں اس پروردگار کے لیے خاص کی جاتی ہیں، اور جب دونوں چیزیں اس کے لیے خاص ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو وہ بھی سب سے برتر حکم ہوگا، سب سے بالاتر حکم ہوگا، دنیا کا ہر حکم اس کے تحت ہوگا، اس کے حکم کے مقابلے میں دنیا میں کسی اور حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ لا طاعت فی معصیت الخالق، یعنی اگر خدا کی نافرمانی میں کوئی ہمیں کوئی بات کرنے کے لیے کہے گا تو اس میں اطاعت کا کوئی سوال نہیں ہے، نہ کوئی مطالبہ کر سکتا ہے، نہ ایک بندہ مومن الا یہ کہ اسے کسی اضطرار میں مبتلا کر دیا جائے یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ خدا کے حکم کے خلاف کسی اور کی بات کو مانے گا یا اس کی اطاعت کرے گا۔ تو اس مجموعی تصور کے اندر کھڑے ہو کر یہ جملہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تو ہی خالق ہے، تو ہی معبود ہو سکتا ہے، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور اسباب سے ماورا اگر مجھے کبھی مدد کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں کسی اور دروازے پر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ لہ الخلق والامر، تیرے ہی سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔
سبحان اللہ غام صاحب، ایک آیت کے اندر کیا مضامین مخفی ہیں، آپ نے ان کی وضاحت کی۔ یہ بیان کیجئے کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ شرک کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا وہ جو انہوں نے مشرکانہ مذاہب کو بطور دین اپنا لیا، ایک استدلال پیش کرتے ہیں کہ بھائی مانگ تو ہم خدا سے ہی رہے ہیں، ہم تو خدا ہی کو خالق مانتے ہیں، وہی پروردگار ہے، یہاں وہ اللہ کہتے ہیں، وہاں وہ ایشور کہتے ہیں، لیکن یہ جن کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کہ جن کے سامنے ہم دست سوال دراز کر رہے ہیں، وہ تو اصل میں ایک مینیفیسٹیشن ہے، اسی خدا کا ایک پرتو ہے، ایک مرکز بنا لیا ہے، ایک رجوع کا طریقہ ہے۔ تم لوگ بھی تو جاتے ہو، حرم میں جاتے ہو، وہاں پر بھی ایک عمارت ہی ہوتی ہے، تو ہم بت پوچھ لیتے ہیں، قبر پہ چلے جاتے ہیں کسی غوث کتب ابدال کی، تو فرق تو کچھ نہیں ہوتا، مانتے تو ہم خدا کو ہی ہیں، کہتے ہیں وہی سب کچھ کرے گا، لیکن یہ اس کی ایک تجلی کا پرتو، ایک مرکز محور بن گیا ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں تعلق کے لیے۔
اس دنیا میں آج تک کبھی ایشور کا یا خدا کا کوئی بت نہیں بنایا گیا، بن ہی نہیں سکتا، انسان اس تصور سے ماورا ہے۔ پہلے وہ کچھ ہستیوں کو خلق یا امر میں شریک مانے گا، کوئی تصور پیدا کرے گا، وہ تصور اس کے متخیلے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ اساطیر بھی وجود میں لاتا رہتا ہے۔ پہلے کوئی ہستی وجود میں آئے گی جس کو یا خلق میں مانا جائے گا کہ وہ ساجی ہو گئی ہے، یا امر میں مانا جائے گا، اس کے بغیر بت بن کیسے سکتا ہے؟ تو یہ ساری تقریر بالکل بے معنی ہے۔ یعنی جو بت ہیں وہ تو بعض ہستیوں کے بت ہیں، ان کے بارے میں کچھ تصورات قائم کیے گئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا خلق میں یہ مقام ہے، ان کا امر میں یہ مقام ہے۔ یہ مقام اگر نہیں ہے تو کیا کوئی خدا کا بت بنا کے رکھا گیا ہے کہ ہمیں ایک مرکزیت پیدا کرنی ہے؟ ایسا تو دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں، اس لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے۔
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ جو شرک، جس کی یہاں پر ابتدا ہی میں نفی کی گئی اور ہم نے دیکھا انسان اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ پیدا جو ہے وہ کچھ بزرگ ہستیوں سے، ان کے کچھ غیر معمولی کارناموں سے، ان کی کچھ سدودہ صفات، ایسی حرکات سے پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بنی اسماعیل کی پچھلی تاریخ ہے اس میں بتایا کہ وہاں پر یہ شرک کیسے پیدا ہوا۔ تو انسان کی جو عقل ہے، اگر وہ کسی شخص کو دیکھتی ہے کہ وہ بہت غیر معمولی نیک ہے، اس سے کچھ صدور بھی ہو رہا ہے کرامات کا، تو انسان تو متاثر ہوتا ہے کہ بھئی اگر اتنا اللہ کا نمازی پرہیزگار بندہ ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ سے اس کا رابطہ تو ہوگا، تو ہم اس کے قریب ہوتے ہیں یا ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، تو یہ خواہش تو پھر عقل انسانی میں پیدا ہو سکتی ہے نا۔
عقل انسانی میں خواہش تو کوئی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور خواہش تو بڑی سے بڑی برائی کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں معلومات کا ذریعہ کیا ہے، یعنی معلومات کا ذریعہ علم و عقل تو ہو نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص خلق میں شریک ہے، اس کی اطلاع کون دے گا؟ دائرہ کے خدا ہی دے گا، یعنی یا تو اطلاع ہے ہی نہیں یا خدا کی طرف سے آئے گی۔ اسی طریقے سے امر میں کسی کو شریک کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری کسی کو دے دی ہے، کوئی اختیار کسی کو دے دیا ہے، کون بتائے گا؟ میرے پاس تو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع کی سند ہونی چاہیے، یعنی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فلاں کو میں نے خلق میں شریک کیا ہے، فلاں کو میں نے امر میں شریک کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شریک ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں معلوم ہوگا، لیکن اگر دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے شریک کیا ہے تو پھر اللہ کی اطلاع ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ فلاں میرا مقرب بارگاہ ہے، یا فلاں کے اعمال کو میں نے اس درجہ قبول کر لیا ہے کہ اب تم اس کے پاس چلے جایا کرو میرے دربار پہ آنے کی بجائے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا۔ تو اس لیے شرک کی تردید میں یہ جتنے تصورات ہیں، قرآن مجید ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاتھ برہانہ کم ان کن تم صادقین، سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل لاؤ۔ یہ دلیل تو خدا کی طرف سے آئے گی، یعنی یہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں پیش کر سکتے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے، تو یہ آپ کے متخیلے کی کار فرمائی ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا فکشن ہے، آپ نے اس کو وجود پذیر کر لیا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے فیصلوں کی بنیاد علم کو ہونا چاہیے، اور علم یا تو مشاہدے پر مبنی ہوگا، یا عقلی استدلال پر مبنی ہوگا، یا تاریخ کی شہادت پر مبنی ہوگا۔ اس کے سوا کوئی چیز علم کے درجے میں نہیں پہنچ سکتی، باقی آپ کے گمان ہیں۔ اور قرآن مجید نے بارہا یہ کہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے آیا ہے، دوسری طرف تمہارے جنون و اوہام ہیں، تو اب خود فیصلہ کر لو کہ حق کے مقابلے میں ان جنون و اوہام کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے لیے لفظ بھی یہی استعمال کیا گیا، یہی فرمایا گیا، یتبعون الا الظن، یہ لوگ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ ظن ہے۔ ظن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہم سے۔ وہم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہی متخیل حکومت سے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے تو دو لفظوں میں اس معاملے کو ختم کر دیا ہے کہ شرک کی کوئی بنیاد علم میں ہے ہی نہیں۔ سر
حجام سے بتائیے گا کہ یہ جو آیت ہے اس میں کہا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں پروردگار، تو جب ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ایک ہی ہے خالق، اسی سے سب کچھ کرنا ہے، تو یہ پیچھے جو ہم نے سب کچھ پڑھا کہ رحمان بھی رحیم بھی اور شکر کا جذبہ بھی مجھ میں پیدا ہوتا ہے، میں مخلوق بھی ہوں، اور تو اس سب کے بعد یہ کیسے لازم آتا ہے کہ وہ ایک ہی خدا ہے جس کو یہاں ریفر کیا جا رہا ہے کہ اسی کی طرف جائے گا؟ یعنی متعدد خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ عقل یہاں تک پہنچنے میں کیسے اس نتیجے تک پہنچ گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پہ جاری فرمایا کہ ایک ہی سے تم نے مدد مانگنی؟
اس لیے پوری کائنات کے اندر وہ وحدت موجود ہے، تمام مخلوقات میں موجود ہے، اس لیے عقل تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. یعنی وہ یہ تقاضا تو کرتی ہے کہ یہ کائنات کہاں سے وجود میں آ گئی ہے، اس میں میں کہاں سے پیدا ہو گیا ہوں، یہ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. لہٰذا وہ خالق کا تقاضا کرتی ہے. خالق ایک ہی ہے، یہ پیغمبروں کی اطلاع ہے، تو دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، عقل تو ایک کو ماننے کے لیے بھی محض یہ تقاضا پیدا کر رہی تھی کہ اس کو ہونا چاہیے. اس کے وجود کا اقرار تو عقل میں نہیں آ سکتا تھا، تو پیغمبروں نے آ کے بتایا، تو یہ تقاضا کہاں سے پیدا کرے گی تین ہے یا چار ہے؟ ظاہر ہے کہ جو آدمی اس طرح کی بات کہے گا ایک جھوٹ بولے گا. تو یہ بات بھی اگر آنی تھی تو اسی خدا کی طرف سے آنی تھی، یعنی اوپر ہی سے آئے گی. کوئی پیغمبر کھڑا ہوگا، وہ آ کر یہ بتائے گا کہ میری طرف وہی کی گئی ہے اور اس کی یہ بنیاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بار بار توجہ دلائی ہے کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، وہ سب کے سب ایک وحدت کے انداز میں بنے ہوئے ہیں. میری کائنات کے اندر اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یہ کائنات قائم رہ سکتی تھی. زمین کا اور خدا ہوتا، آسمان کا اور خدا ہوتا، تو آپس میں لڑ مر کر فارغ ہو گئے ہوتے. یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے، اس کے اوپر دو لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں.
ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا، اسی آیت کو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو عربی زبان ابتدا میں پڑھتے ہیں ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ عربی گرامر کا یہ اصول تھا کہ جو مفعول ہے اس کو بعد میں آنا ہے. ہم عام طور پہ اگر لکھتے ہیں عربی پڑھتے ہیں تو نعبدو ایاکا ہوگا، لیکن یہاں پر پہلے آ گیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آنے کا ایک مقصد ہے اور اس میں اسٹریس پیدا کیا. اس کی بھی وجہ بتائیے گا کہ یہ اسٹریس کیا ہے، اور یہ کہ یہ کہ گرامر میں اس طرح لکھا جاتا ہے، قرآن میں جو چیز آئی ہے وہ عام طور پر گرامر سے مختلف چیز آئی ہے.
نہیں نہیں، اس کا گرامر سے کیا تعلق ہے؟ دنیا بھر کی زبانوں کے اندر مفعول کو، فعل کو، مبتدا کو، خبر کو مقدم مؤخر کیا جاتا ہے، اور وہ قصد الاختصاص ہوتا ہے. جب ہم عربی زبان میں سادہ طریقے سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا یہ کہنا اس کی عبادت کرتے ہیں تو کہیں گے نعبدہ. لیکن جس وقت ہم حسر کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہی اسلوب اختیار کیا جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی زبانوں کے اندر یہ کہنے کے لیے کبھی موقع نہیں پیدا ہوتا؟ یعنی میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ لاہور تک چلیں، تو یہ حسر کے اسالیب کیا دنیا میں درکار نہیں ہیں؟ تو کیا عربی زبان ان سے خالی تھی کہ قرآن کو ایجاد کرنا پڑا؟ جو اسلوب عربی زبان کے موجود ہیں عربی مبین میں، اسی اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے. اگر یہ کہنا ہو کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو نعبدک کافی ہے، اور اگر یہ کہنا ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہی اسلوب اختیار کیا جائے گا. تو اس میں قرآن مجید نے کوئی اپنی طرف سے ندرت نہیں اختیار کی، بلکہ جو بات کہنا مقصود ہے اس کو موزوں ترین الفاظ دے دیے.
ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ ہم سب کے یہ جو فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے اندر یہ جو مدد کا مفہوم ہے ہمارے، ہم نے دیکھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے اگر پانی مانگ لیا، آپ نے اشارہ بھی کیا تھا اس کی طرف کہ خلق اور تدبیر امور کے اندر اگر آپ ساجی بناتے ہیں کسی کو، لیکن ہمارے لٹرل مفہوم میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پانی بھی مانگ لیا کہ بھائی تم ہی مجھے پانی دے سکتے ہو، تو گویا یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے اور اس آیت کے منافی ہے. اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجیے.
اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دنیا کے اندر جو اسباب کی دنیا ہے وہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سازگاری بھی فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بعض معاملات میں محتاج بھی ہوتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر ایک شخص دوسرے کی احتیاج کو پورا بھی کرتا ہے. یہ دنیا میں اسباب کے تحت کا کارخانہ ہے، اس میں کسی عبودیت کا تصور پیدا ہی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اس دائرے کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. یہاں جو چیز مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت میں اسباب سے ماورا یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ہستی میری مدد کر سکتی ہے، میں کسی سے مناجات کر سکتا ہوں، میں کسی طرف رجوع کر سکتا ہوں، تو کیا خدا کے سوا بھی کوئی اور ہے؟ خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہ بات ہے جو یہاں کہی ہے، اور یہ مذہب ہی بتائے گا، دین ہی بتائے گا، قرآن ہی بتائے گا، انبیاء ہی بتائیں گے کہ اس کائنات سے ماورا جو ہستی ہے اس سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے. باقی دنیا میں عام انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے؟ دنیا میں جو اسباب فراہم کیے گئے ہیں وہ تو علم و عقل سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. اس لیے وہاں کون آدمی ہے کہ جو مثال کے طور پر پانی کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ آ میری پیاس بجھا دے؟ وہ تو دنیا کا عمومی مشاہدہ ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ. ہاں البتہ یہ درست ہے کہ اس میں بھی ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ سب کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ سب اسباب اس کے پیدا کردہ ہیں، یہ اس کے اذن سے میرے لیے سازگار ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ عام قانون کے تحت وہ اسباب تو ہر ایک کو میسر ہوتے ہیں، وہ کافر کو بھی میسر ہے، مومن کو بھی میسر ہے، اس میں کسی مسیحی، بدھ، مسلمان، ہندو کی کوئی تفریق نہیں ہے، وہ جو آدمی بھی ان اسباب کے قوانین کو سمجھ لیتا ہے وہ اس کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں
ہے۔ آپ نے آخر میں بات فرمائی، ہم سبھی بات ایک روایت میں بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ کی نسبت سے بیان کی جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تسمہ ہم نے بازار میں جا کے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن یہ ہمیں گمان رہے گا کہ تسمہ جہاں سے مل رہا ہے اس کے دست قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ تسمہ فراہم کرے، وہ کرتا اللہ ہی ہے۔
جی وہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ دنیا کے اندر جو اسباب کے تحت ہمیں جو کچھ میسر آتا ہے اس میں ہم اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں، دکاندار سے جا کر کہتے ہیں کہ مجھے پاؤں کے لیے ایک تسمہ چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی اگر ٹھیک ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بندہ مومن کو یہ چیز مستحضر رکھنی چاہیے کہ میرا پروردگار ہی ہے کہ جو یہ سب فراہم کر رہا ہے، تو وہاں اسباب کے پیچھے کون ہے اس کا احساس رکھنا چاہیے، اور جب آپ اسباب سے ماورا مدد مانگتے ہیں تو پھر کسی اور کے دروازے پر جائے نہیں جا سکتے۔
ہم سے بتائیے گا، ہمارے یہاں مسلمان حکمران ہمیں نظر آتے ہیں، بظاہر نیشن اسٹیٹ کا دور ہے، اس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہی خط طرز میں رہتے ہیں اور ریاست ان کا تحفظ بھی کرتی ہے، ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات سالیڈریٹی کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں مذہبی ہمانگی کے لیے بتانے کے لیے، اور وہاں پہ شرک کے مظاہر سامنے آ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ گئے ہیں ہمارے سیاسی زوم آ گئے ہیں وہ سارے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو وہ بھی نیچے جھک گئے، اسی طریقے سے کہیں گئے ہیں کوئی آرتی اٹھاری جا رہی ہے، کوئی بت سامنے پڑا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، تو اب بطور مسلمان ہمیں کہاں پر لائن ڈرا کرنی ہے کہ بھائی یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہاں پر تو میرے رب نے مجھے روک دیا ہے، کوئی شائبہ بھی میرے کسی کال فیل کسی معاملے میں پیدا نہیں ہو سکتا جس سے شرک کی کوئی ہمانگی ثابت ہو رہی ہے؟
نہیں، یہ بات کہ میں کسی کے سامنے جھک جاؤں، یہ بات کہ میں کسی کے خدا ہونے کا یا کسی کے خدا کا مقرب ہونے کا اعتراف کروں، یا میں اس طرح کی کسی تقریب میں شامل ہو کر وہاں وہ آداب بجا لاؤں جو کسی بت کے لیے ہیں، یہ سب تو بالکل ایمان کے منافی ہے، کوئی شخص بھی یہ نہیں کرے گا۔ شرک ہمارے ہاں سب سے بڑا جرم ہے زمین پر، جو سب سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے وہ شرک ہی ہے۔ تین ہی بڑے گناہ ہیں جس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، سب سے بڑا شرک ہے، اس کے بعد قتل ہے، اس کے بعد زنا ہے، تو یہ تینوں تو اکبر القبائر ہیں، اس لیے ان کے تو کوئی مسلمان قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، کوئی اپنے یہاں مراسم عبودیت ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اس تقریب میں ہم ان کے پاس گئے ہیں، ملیں گے ان کے ساتھ، مل کے محبت کا اظہار بھی کریں گے، لیکن کسی ایسی چیز میں ایک لمحے کے لیے بھی شرکت کا کوئی تصور نہیں کریں گے جس میں غیر اللہ کی عبادت کرنی پڑے، غیر اللہ سے کچھ مانگنا پڑے، یا عبادت کی کسی علامت میں بھی شریک ہونا پڑے۔ تو اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی گنجائش کسی درجے میں بھی کسی بندہ مومن کے دماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں آنی چاہیے۔
ٹھیک، اچھا ایک اور اطلاقی پہلو ہم سب چاہتا ہوں، اس پہ آپ نے پہلے بھی رہنمائی کی تھی، اس زمن میں ہے تو یہاں بھی زیر بحث آ جائے۔ یہ بڑی ہمارے یہاں بحث ہوئی کہ مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، ہم ہی ٹیکس دیتے ہیں، ہمارا پیسہ ہے، ہم اپنے پیسوں سے کیوں کسی غیر مذہب کی یا غیر قوم کی مندر تعمیر کریں، وہ تو شرک کا مظہر ہے، ہم کیوں اس گناہ میں شریک ہوں؟ تو اس موقع پہ مسلمان حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہوگی؟
یہاں معاملے کی نوعیت بالکل مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ہے مثال کے طور پر، یا اب تو سارے ممالک کا یہی حال ہے، تو ان میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے آباد ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، یہ اب کسی ایک کا ملک نہیں رہا، بلکہ یہ مان لیا گیا ہے کہ جس خطہ ارض میں بھی آپ کوئی ریاست بنا رہے ہیں اس میں رہنے والے تمام لوگ اس کے برابر کے شہری ہیں۔ اب اگر وہ برابر کے شہری ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ صرف ہم اس میں ٹیکس دیتے ہیں، وہ بھی ٹیکس دیں گے، سب شریک ہیں۔ ہماری مسجدوں میں بھی اگر کوئی چیز خرچ ہوگی تو پھر کیا ان کے روپے سے خرچ ہوگی؟ تو اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ ایک قومی ریاست ہے، اس قومی ریاست میں سب شہری برابر کے شریک ہیں، لہٰذا اگر ریاست نے کسی معاملے میں کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ بالکل برابری کی سطح پر کرے گی۔ یہ عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنا یا ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یا ان کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اس میں لوگ دو الگ الگ باتوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ ہر ریاست کا یہ فرض ہے کہ اس کے شہری وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے مذہبی معاملات میں ان کی مدد کرے، وہ جہاں کہیں کہیں مدد کی ضرورت ہو اور وہاں پر آپ کی پولیس نے جانا ہے، حفاظت فراہم کرنی ہے، یا اسی طریقے سے کسی زمین کے اوپر وہ کوئی اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کے معاملے میں بالکل برابری کی سطح پر فیصلے ہوں گے اور قاعدے ضابطے کے مطابق ہوں گے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے معاملات کو کرتے وقت اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے, وہ ہماری مساجد کے بارے میں بھی اختیار کیا جائے کہ لوگوں کے کنٹریبیوشن کو اس کے لیے خاص کر کے آپ اسی کمیونٹی کے لیے وہ چیزیں فراہم کر دیں. اگر کسی کو ٹیکس کے معاملے میں اعتراض بھی ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے, لیکن یہ حکومت جس وقت لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے تو یہاں اب ہمارا یا دوسرے کا سوال نہیں ہے. یہاں تو برابر کے شہری ہیں, ان کی ضرورتیں پوری کرنا, حکومت سے متعلق اقدامات کرنا, اس میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. اس کا کوئی تعلق عبادت سے نہیں ہے. ہم اس مندر میں جا کے عبادت نہیں کرنے لگ جائیں گے. وہ کمیونٹی عبادت کرنا چاہتی ہے, ان کا وہ مذہب ہے, ان کا وہ مذہبی تقاضا ہے. چونکہ وہ اس ملک کے شہری ہیں اور شہری کی حیثیت سے برابر کے حقوق رکھتے ہیں, وہ حقوق جس طرح مسلمانوں کے حکومت پر ہیں ان کے بھی حکومت پر ہیں. حکومت ان حقوق کو ادا کر رہی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے.
ٹھیک ہے سر, ایک اطلاقی پہلو زیر بحث آیا تو اس کو بھی ہم سامنے لے آئے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اگلی آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے استاد نے پوچھا آپ سے کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے, اور پھر انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے. یہاں پر زبان کا ایک پہلو آپ زیر بحث لائے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا ایک عام آدمی کو آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جب الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے یا کہیں پریپوزیشن کے بغیر آتا ہے تو اللہ کی ہاں اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے, چنانچہ عربیت کی روح سے اب اس کا مفہوم صرف اس قدر نہیں رہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا, بلکہ اس سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, یعنی اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے, اس پر چلنے کا شوق عطا فرما, اس پر ثبات و استقامت بخش دے, اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی کر, اور مرتے دم تک اس پر اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. لفظ تو سادہ سا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک اس میں سے جو پریپریشن ہے وہ ہٹا دی گئی تو اس کے اندر ایک ذرا گہرا مفہوم اور پیدا ہو گیا.
دنیا کی ہر زبان میں ہے. انگریزی زبان میں دیکھیے کہ مختلف افعال ہیں ان کے ساتھ جو پریپوزیشنز آتی ہیں وہ ان کے معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. آپ گو ٹو, گو ان ٹو, ان کے معنی کا باہمی تقابل کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر تو سادہ بات ہوتی کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آدمی کسی گمراہی میں کھڑا ہے یا اس کے سامنے راستہ واضح نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو راستہ مل جائے. لیکن جب آپ نے الہ کی اس پروپوزیشن یا صلے کو ختم کر دیا تو اب اس کے اندر بڑی معنویت پیدا ہو گئی. اب یہ ابتدا سے لے کے انتہا تک کا احاطہ کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ہماری نمازوں کی دعا ہے. یعنی جس وقت انسانیت کو یہ ضرورت تھی کہ وہ راستہ پائے اس وقت بھی یہ دعا درست تھی. آج راستہ ہمارے پاس موجود ہے, وہ قرآن کی صورت میں دے دیا گیا ہے. محمد الرسول اللہ نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خدا سے یہ چاہیں کہ کوئی نیا پیغمبر آئے یا کوئی نئی ہدایت آئے. اب یہ دعا اس کے لیے مانگنے کی ضرورت ہی قیامت تک ختم ہو گئی. لیکن اس ہدایت پر ہمیں چلنا ہے, اس ہدایت کے غوامز کو سمجھنا ہے, اس میں جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو وہاں اس کا صحیح نتیجہ نکالنا ہے. پھر یہ کہ وہ ہدایت اگر مل جائے گی تو اس پر عمل کرنا ہے. عمل کرنے میں 10 مشکلات پیش آئیں گی, وہاں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی. تو اب یہ سب کچھ گویا اس ایک لفظ کے اندر آ گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا بلیغ اسلوب ہے کہ یہ دعا جس مرحلے پر بھی آپ مانگی جائے گی تو یہ گویا ہدایت ہی کی دعا بن جائے گی. جبکہ اگر اس میں وہ الہ کا صلہ ہوتا تو پھر وہ بالکل ابتدائی ہدایت کے لیے زیادہ موزوں اسلوب ہوتا.
ٹھیک, یعنی ہدایت کا رستہ بھی واضح کر اور ہمارا ہاتھ بھی پکڑ کے ہم اس پر قائم رہیں. آگے لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے. آپ نے اس کی وضاحت میں لکھا یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی. سورہ نساء کی آیت 69 کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کی مقدس جماعت ہے. یعنی یہ جو دعا اس میں مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کی دعا کے جن پر انعام کیا, کن پر انعام کیا, وہ یہاں زیر بحث نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کہیں اور زیر بحث ہے.
ارے اجمال میں تو ہر آدمی کو یہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ ظاہر اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے, انہی پر ہوا ہے نا جو اس کے نیک بندے ہیں. تو قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر, جیسے کہ وہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے, یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا انعام انسانی تاریخ میں کن پر ہوا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دعا پہلے دن نہیں مانگی جا رہی.
جی
یہ دعا اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مانگی جا رہی ہے. تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ بن چکی ہے. وہ پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ظہور ہوا ہے, اس کے انعامات کا ظہور ہوا ہے. اس پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو قرآن مجید نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ میری نعمتیں کن پر ہوئی ہیں. تو اس کو بیان کیا ہے سورہ نساء میں کہ اولائک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی اللہ کی بندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو ان لوگوں کی معیت عطا فرماتا ہے جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ جو مراتب اس دنیا کے اندر انسانوں کو مل سکتے ہیں، یعنی اپنے علم کی بہتری اور اپنے عمل کی خوبی کے لحاظ سے، وہ یہ چار ہی مراتب ہیں۔ اس میں یہ بات بھی بالکل واضح کر دی ہے کہ ہمارے ہاں صوفیانہ تعبیرات میں جو بہت سے مناسب لوگ بیان کرتے ہیں، فلاں ولی اللہ ہے، فلاں قطب ہے، فلاں اقطاب میں سے ہے، فلاں ابدال میں سے ہے، فلاں کی یہ حیثیت ہے، یہ تصوف کے مناسب ہیں اور یہ صوفیانہ تعبیر کے مناسب ہیں۔ اس کے بارے میں وہی جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی حیثیت سے منصب حاصل ہو سکتا ہے کسی کو بیان کیا ہے، وہ یہ چار ہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اعلیٰ ترین فطرت کا نمونہ تھے، بلکہ نخل فطرت کا بہترین ثمر تھے، جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ہدایت پہنچائے گا تو ان کا خود انتخاب کیا، وہ اللہ کے نبی تھے۔ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے ماضی میں انبیاء علیہ السلام کی حیثیت سے کس سیرت و کردار کے لوگوں کو منتخب کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ ان پر اللہ کی نعمت ہوئی۔ یہ تو بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ چلتے کسی آدمی کو نبوت کا تاج نہیں پہنا دیتا، یعنی وہ شخص اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے من خیار الناس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو بہترین لوگ جو دنیا کے اندر منتخب کیے گئے کہ ان کو نبوت دی جائے، وہ اللہ کے پیغامبر بنے، اس منصب پر فائز ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے۔ پھر اس کے یہ بات یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر جب زمین پر آتے ہیں اور اپنی ہدایت دیتے ہیں تو ان کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں وہ سب صدیقین ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر الصدیق ہیں، ورنہ تمام صحابہ کرام صدیقین ہی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پیغمبر کی تصدیق کی ہے اور دل کے پوری صدق کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ لوگ کے جو پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھ کر اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پیغمبر اگر کسی جدوجہد کی طرف بلاتا ہے تو اس کے ساتھی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سب صدیقین کہلاتے ہیں۔ تو یہ پیغمبروں کے زمانے میں، پیغمبر موجود نہیں ہوتے تو دین کی گواہی دینے والے، دین کی شہادت دینے والے لوگ ہر قوم میں ہر جگہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن نے ایک جامع تعبیر اختیار کی ہے، شہداء، یعنی اس کی آخری چیز یہ ہے کہ کسی موقع پر اللہ کے لیے جان دینی پڑی تو آدمی میں جان بھی دے دی۔ تو یہ گویا جس طریقے سے سیدنا صدیق کے معاملے میں یہ الصدیق ہو کر ایک خصوصیت پیدا کر لیتا ہے، اسی طرح خدا کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے یہ لقب بن جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں خصوص کا بیان ہے، ورنہ وہ سب لوگ جو دین کی گواہی دیتے ہیں، دین کی شہادت دیتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی گواہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قومی سطح پر کھڑے ہوں یا انفرادی سطح پر کھڑے ہوں، سب کے سب شہداء کہلاتے ہیں۔ اور ان شہداء کے ساتھ جو لوگ اللہ کے دین کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، ان کی دعوت کو قبول کرتے، وہ سب صالحین ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید نے جو مناسب دنیا کے اندر انسان حاصل کر سکتا ہے دینی لحاظ سے، وہ چار ہی ہیں اور وہ بیان کر دیے ہیں۔
ٹھیک ہے، ہم سے بالکل واضح کیا آپ نے بات کو۔ چند چیزیں مزید توضیح طلب ہیں، چاہتا ہوں ان کو بھی اگلے 5-7 منٹ میں ہم زیر بحث لے آئیں۔ فرمایا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی، آپ نے وضاحت کی وہ کون لوگ ہیں، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ راہ سے بھٹکے۔ نہ مغضوب ہوئے، اس پہ آپ نے لکھا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یا قبول کیا تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا، اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مصر رہے۔ خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی، انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو اذیتیں دیں اور بعض کو قتل کر دیا، چنانچہ اپنے ان جرائم کی پاداش میں وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اس سے اشارہ یہود کی طرف ہے، جن پر آگے سورہ بقرہ میں اتمام حجت ہوا۔ غضب، آپ نے پوری بات واضح کی کہ پیچھے ایک تاریخ کھڑی ہے، اس کے اندر لوگ کھڑے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ پیچھے یہ معاملہ ہوا تھا۔ ذرا واضح کیجئے گا ایک چیز، قرآن مجید آج کے دور میں ایک عام آدمی کھول کے پڑھتا ہے تو جیسے ہی وہ تفسیر میں دیکھتا ہے کہ یہود مراد ہیں تو فوراً سے ذہن اس کے ذہن پہ جاتا ہے کہ مطلب جتنے یہود موجود ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو وہ دنیا کے اندر کوئی بین المذاہب ہمانگی بھی نہیں پیدا ہوتی، اور بچوں کو شروع سے ہم نفرت کے ایک سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں اس پوری بات؟
اس کا نفرت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو تاریخی واقعے کا بیان ہے، یعنی یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو منتخب کیا تھا، تو تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یعنی اگر میں کسی موقع پر یہ بتاؤں کہ روما پہ زوال آ گیا تھا تو یہ نفرت پیدا کرنا مقصود ہے اس سے؟ یا مغلیہ سلطنت برباد ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں جا کر قید کر دیا گیا تھا, تو یہ بچوں کو بتانا نفرت پیدا کرنا ہے. تو یہاں کسی نفرت کا کہاں ذکر, یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی ذریت کو بڑا شرف بخشا تھا, بہت غیر معمولی عزت دی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا, اور اس میں سے سب سے پہلے جن کو ترجیح دی گئی اور ذمہ داری دی گئی وہ کون تھے؟ وہ اصل میں بنی اسرائیل تھے. بنی اسرائیل ہی جو بعد میں یہود کہلائے ہیں, یہ اللہ کی منتخب قوم تھی, اللہ نے ساری قوموں میں سے اس کا انتخاب کیا تھا. یہ تو بڑے مرتبے کا اظہار ہے, کمال مرتبے کا ذکر ہے, پورا قرآن ان کے اس مرتبے کی تصدیق کرتا ہے, تو اس میں نفرت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی منتخب قوم تھے لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کیا, ان کو جھٹلا دیا, ان کے قتل کے درپے ہو گئے. تو اگر میں یہ بیان کروں کہ جرمن قوم میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جس نے اتنی بڑی جنگ چھیڑ دی تھی اور نازیزم کی ایک پوری تحریک برپا کر دی, تو میں نفرت پیدا کر رہا ہوں. یہ تاریخی واقعے کا بیان ہے. تو اس میں بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ مالک وہ لوگ, یعنی انہی کے اندر کے تو پیغمبر ہیں, انہی کے اندر کے تو صدیقین ہیں, انہی کے اندر کے تو شہداء ہیں, ماضی میں کون ہیں ان کے علاوہ؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جو حال کی بات ہے, اور ماضی میں سارے وہی ہیں جو یہود میں سے ہیں, یعنی حضرت مسیح کون ہے؟ انبیاء کی مثالیں اگر میں دوں گا جو ہم نے انعام یافتہ گروہ کا ذکر کیا, تو کن کی دوں گا؟ یہود کی دوں گا. انہی کے اندر سے اٹھنے والے پیغمبر, انہی کے اندر سے پیدا ہونے والے صدیقین, انہی کے اندر سے اٹھنے والے شہداء, انہی کے صالحین ہیں جن پر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں اور اس کے خصوصی انعامات ہوئے ہیں. تو انعامات کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ایک تو انہی یہود میں سے وہ ہیں جن پر تیری نعمتیں ہوئیں, ان کی راہ پر ہم چلنا چاہتے ہیں, اور ایک انہی یہود میں سے وہ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا, تو ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. تو اس میں کہا نفرت کا کوئی مضمون ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے اس پہلو کو بھی واضح کیا. آخری جو الفاظ ہیں اس آیت کے وہ یہ ہیں کہ ولا الضالین, اور نہ کہ ان لوگوں کے رستے پہ لے کے جا جو راہ سے بھٹکے ہیں. آپ نے اس کی وضاحت میں لکھا, یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے قاصر ہیں, اس میں اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیروں کی طرف ہے جن پر آگے سورہ آل عمران میں اتمام میں حجت کیا گیا ہے. یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بجائے لکھی دیتے کہ یہود اور نصارہ, اس میں کیا چیز مانے تھی؟
یہاں کسی کو خاص طور پر ہدف بنانا مقصود ہی نہیں ہے, یہاں تو یہ تاریخ کے اس پہلو کی طرف اشارہ ہے. یعنی بندہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے یا اس دور سے پہلے یا محمد الرسول اللہ کی بعثت سے پہلے جن قوموں پر تیری نعمتیں ہوئیں, انعام ہوئے, وہ ظاہر ہے کہ خود خدا نے بتا دیا ہے کہ میرے منتخب کون لوگ تھے. یہ سورہ آل عمران میں بتایا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نور و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو آل عمران کون ہیں؟ حضرت مسیح کے پیروں. تو حضرت مسیح کے پیروں ہیں کہ جو حواری کہلاتے ہیں, جن کی قرآن نے بہت تعریف کی ہے, لیکن وہ باہر نکلے, اس کے بعد انہوں نے آگے دعوت پھیلائی, پھر سینٹ پال نے ایک اور مسیحیت ایجاد کر لی جس کے نتیجے میں شرک ان میں در آیا. اب اس کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا ہے. تو یہاں کسی کا نہ نام لیا گیا ہے, نہ نام لے کے کسی کو ہدف بنانا مقصود ہے, نہ کسی مذمت مقصود ہے. بندہ کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے کہ مالک مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں, انعامات ہوئے ہیں, نہ کہ جو تیری راہ سے بھٹک گئے جن پر تیرا غضب ہوا. اب غضب کن پر ہوا؟ ظاہر ہے یہ تو تاریخی لحاظ سے معلوم ہوگا, اور کون بھٹک گئے یہ بھی تاریخی لحاظ سے معلوم ہوگا. یہاں تاریخ بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے, وہ آگے بکرا آل عمران میں ساری زیر بحث آ رہی ہے. یہاں تو ایک دعا ہے جو بندہ کرتا ہے تو یہی کرے گا. یعنی میں کیا دعا کروں گا؟ کیا اس دنیا کے اندر مجھے اگر فرض کر لیجئے دنیاوی چیزوں کے لیے دعا کرنی ہو تو یہی کروں گا نا کہ پروردگار جن کو تو نے بڑے اچھے مکان دیے ہیں, جن کو تو نے بڑی اچھی گاڑیاں دی ہیں, جن کے لیے تو نے بڑے اسباب پیدا کیے ہیں, مالک میرے اوپر بھی کرم فرما اور مجھے وہ عطا فرما. وہ چیزیں مجھے نہ دینا کہ آدمی کسی سلم میں پڑا ہوا دنیا سے رخصت ہو اور بیماریوں کا شکار ہو جائے. تو یہ کیا میں کسی کی مذمت کر رہا ہوں؟ یہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں. تو ظاہر ہے دنیا سے اٹھ کر جب میں آخرت کی طرف جو کروں گا, دین کی معرفت مانگوں گا, سچی ہدایت مانگوں گا, یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے پیغمبر ہوئے, جو صدیقین ہیں, جو شہداء ہیں, جو صالحین ہیں, وہ کہاں ہیں؟ وہ یا نصارہ میں ہیں قریب کی تاریخ میں, یا یہود میں ہیں, وہ سارے کے سارے بھی وہی ہیں. اور جو غضب کہ اللہ کا شکار ہوئے ہیں جنہوں نے گمراہیاں پیدا کر لی ہیں ان کی راہ سے مجھے بچانا. تو یہاں تو سرے سے کسی گروہ کو ہدف بنانا مقصود ہی نہیں.
ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. ناظرین, تین نشستوں میں سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین مخفی ہیں, پنہاں ہیں, انہیں ہم نے زیر بحث لا کے لوگوں کے سامنے رکھا. ضرورت ثمر کی ہے کہ سورہ کو ہم روز پڑھتے ہیں نمازوں میں, لیکن اس کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان پر کبھی استحضار نہیں ہوتا. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مضمون کی رعایت سے اس کو ہم پڑھیں تو جو چیز قرآن ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ بھی پیدا ہو. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہم سب تک آپ کا